مدینے جانے
جانے
والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش نصیب حاجیوں اور حجنوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ زبردست سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت سارے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور ایک ترتیب وار ایک سیکوینس کے ذریعے حج کا سفر احکام حج میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے منا، عرفات اور مزدلفہ کے فضائل اور کچھ مسائل بھی سیکھے، آج انشاءاللہ ہم قربانی، رمی اور طواف الزیارہ کے احکام انشاءاللہ سیکھیں گے، اس کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، درود پاک کس قدر بابرکت وظیفہ ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب لے چلیے ہمیں منا کی وادی سے، عرفات، مزدلفہ، اس کے بعد پھر ہم منا آ چکے ہیں، اب رمی کرنی ہے۔
پچھلی مرتبہ ہم منا پہنچے،
ٹھیک،
مطلب کہ عرف مزدلفہ سے نکل رہے تھے،
ٹھیک ہے، اب منا پہنچا دیں حضرت۔
10ویں کی صبح کو حاجیوں نے نکلنا ہے مینا کے لیے،
ٹھیک،
اب ان کی اپنی دستیابی اپنی سہولت پر منحصر ہے، جیسے ممکن ہے ٹرین والے تو ڈائریکٹ مزدلفہ سے ٹرین میں بیٹھیں اور رمی کرنے پہنچیں۔ اچھا، بسوں والے بھی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو میں نے معلومات کی ہیں عرفات سے تو لے آتے ہیں اور جاتے ہوئے عرفات میں لے بھی جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن پھر مزدلفہ میں لانے کے بعد جب عرفات سے لائے مزدلفہ،
جی،
بس والے بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے راستے نہیں ہوتے،
صحیح،
اور وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے،
صحیح۔
تو اب بوڑھا ہو، جوان ہو، عورتیں ہوں، کسی بھی کیفیت کے لوگ ہوں، ان سب کو جو ہے پیدل ہی چلنا پڑتا ہے، خاص طور پر کم از کم منا تک تو جائیں گے نا،
جی جی،
اگر رمی فوراً نہیں کر رہے اپنے خیمے تک تو جائیں گے،
ٹھیک ہے،
تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور سب سے دقت ترین وقت ہوتا ہے یہ۔ تو رمی جو کرنی ہے، آج ایک جمرے کو رمی کرنی ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو ایک جمرے کو رمی ہے اور 3 جمرے ہیں، 1, 2, 3،
ٹھیک ہے،
تو جو تیسرے والا ہے جو مکہ شہر کے نزدیک ہے یا مکہ شہر کی جانب ہے، اس پر آنا ہے، اس پر رمی کرنی ہے۔
پہلے دن بڑے جمرے کو رمی کرنی ہے،
پہلے دن بڑے جمرے کو رمی کرنی ہے، اور رمی کرنے کے لیے جو کنکریاں ہیں وہ تو اٹھا لیے ہوں گے زائرین نے، مزدلفہ کے باہر ہی جہاں بھی حمام یا وضو خانوں کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر ڈھیر لگایا ہوتا ہے، تو وہاں چن کر چھوٹے سائز کے اندر وہ اٹھا لے جائیں، تھیلیوں میں ڈال لے جائیں، اور تعداد کے حوالے سے آپ کہیں۔
اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے، تعداد تو ظاہر ہے پہلے دن 7، دوسرے دن 21 اور تیسرے دن 21، تو ہمیں 49 کنکریوں کی حاجت ہوگی، 49، لیکن بہتر یہ اگر جو چوتھے دن کریں گے تو پھر 21 چاہیے، تو اگر جو 3 دن بھی رمی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم 72 کنکریاں یا 63 کنکریاں لے لیں اچھی نیتوں کے ساتھ، کہ بچ گئیں تو کسی کو دے دوں گا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات رش ہوتا ہے، کنکریاں جمع کی، منا پہنچے، اب رمی کے لیے جب نکلنے لگے تو کنکریوں والی تھیلی یا وہ بوٹل کھو گئی یا کنکریاں لینا ہی بھول گئے، تو اب کیا منا سے بھی کنکریاں لے سکتے ہیں؟
دیکھیں، کنکری اصل تو فریضہ ہے رمی ادا کرنا،
ٹھیک،
کنکری کہاں سے لینا ہے یہ اگرچہ کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے اور افضلیت تو قدم قدم پر حج میں افضلیت تو موجود ہے، اس لیے یہ باب بہت وسیع ہو گیا ہے، ہم نے تو بہت کم احکام بیان کیے ہیں،
جی جی،
ورنہ تو اتنا وسیع باب ہے، مزدلفہ ہی سے لینا افضل ہے، نو ڈاؤٹ،
ٹھیک ہے،
اور پھر یہ ہے کہ اگر پہاڑی سے لیں تو وہ اور زیادہ افضل ہیں، کہ وہاں سے چک چک کر جو ہے وہ چن چن کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر نہیں لیں یا گم ہو گئیں یا گر گئیں تو منا سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے سوا تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے،
صحیح،
وہاں تو موومنٹ کرنا تو سب سے بڑا کام ہوتا ہے، سب سے مشکل اور دقیق کام ہوتا ہے۔ تو اب منا پہنچ گئے, تو اب جو ہے وہ جائیں گے رمی کرنے. آج کی جو رمی کا وقت ہے وہ صبح سے ہے, یعنی فجر کے بعد سے جو ہے وہ رمی کا وقت ہے.
صحیح.
اور رمی کر کر فارغ ہو جانا ہے. اب رمی کے حوالے سے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
اس سے پہلے اگر ایک سوال یہ کر لوں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ ایک تو یہ چھوٹا منجلا اور بڑا شیطان یہ کیا ہے, اور یہ کیوں مطلب کنکریاں ماری جاتی ہے؟ کیا ایگزیکٹلی یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟
بڑا اہم سوال ہے
جی.
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے لگے اور شیطان بار بار آ رہا تھا, تو تین مواقع پر آپ نے کنکریاں ماری تھیں.
ٹھیک.
تو جو جمرات کی جگہ ہے یہ تو وہی جگہ ہے.
ٹھیک ہے.
اگرچہ کہ یہ جگہ تھوڑی سی چوڑی ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے.
کافی زیادہ چوڑی ہو گئی ہے, اور چوڑی بھی اس انداز سے کی گئی ہے کہ کوئی بھی کنکری جو ہے وہ ماری جائے گی تو وہ نیچے سے جو جگہ ہے وہ تنگ ہے.
ٹھیک ہے.
نیچے سے جگہ بہت تنگ رکھی گئی ہے, اوپر بہت
الگ بنایا گیا اس کو,
بہت چوڑی ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ گرنے والی کنکری جو ہے وہ سلپ ہو کر اس تنگ حصے میں جا کر لگ جائے گی, اور کنکری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لگ ہی جائے.
ٹھیک ہے.
بلکہ کچھ 4.5 فٹ کے فاصلے پر بھی اگر وہ گرتی ہے
تو وہ شمار ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جگہ ہے یہ جگہ وہی ہے, وہی سنت ادا ہو رہی ہے, لیکن ہم کسی اور نیت سے کر رہے ہیں. تو ہم نے ان نیتوں کو بھی شامل کرنا ہے کہ یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے.
ٹھیک.
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو ادا فرمایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تک لبیک پڑھنا ہے. لبیک کی جو ابتدا ہوئی تھی قارن کی تو چل رہی ہے, حج افراد والے کی بھی چل رہی ہے جب سے اس نے احرام باندھا ہے, لیکن جو حج تمتع والے ہیں انہوں نے 7 کو نیا احرام باندھا حج کے لیے, تو ان کی ابتدا 7 سے دوبارہ ہوئی, اور مسلسل مزدلفہ عرفات اور مینا میں لبیک کا تکرار ہو رہا ہے. اب جب یہ پہلی کنکری ماریں گے اس سے پہلے تک لبیک کہیں گے, پہلی کنکری مارنے کے بعد اب لبیک کا موقع ختم ہو گیا.
ٹھیک.
تو اب یہ ہے کہ آج کے دن جو انداز ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, کچھ مختلف ہے.
ٹھیک ہے.
یہ اس انداز میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مینا ان کے سیدھے ہاتھ پر رہے, جو مینا کے خیمے ہیں سیدھے ہاتھ پر ہوں. تو جب یہ مینا کے خیموں کو سیدھے ہاتھ پہ کریں گے تو مکہ جو ہے وہ بائیں بازو کی طرف ہو جائے گا.
ٹھیک.
اب ان کی جو ویسے وہاں قبلے کی کے لیے بورڈ لگے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. قبلہ بائیں ہاتھ رکھنا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ مینا رکھنا.
جی
ٹھیک.
تو آج یہ انداز اختیار کرنا ہے. جو باقیہ 11ویں دن کی اور 12ویں دن کی جو رمی ہے اس میں اس کے اپوزٹ کھڑے ہونا ہے.
جی اصل میں اس میں یوں ہے مفتی صاحب, آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ جب بھی تیسرے جمرے کو رمی ہوگی, چاہے وہ 11ویں کو ہو 12ویں کو ہو یا پہلے دن ہو, ایک ہی انداز ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ پہ کعبہ ہوگا, رائٹ ہینڈ پہ مینا ہوگا اور کنکری ماری جائے گی. تو لیفٹ ہینڈ پہ مکہ رکھنا ہوگا, رائٹ ہینڈ پہ مینا رکھنا ہوگا تیسرے جمرے کو جب بھی اس پر رمی کریں گے. اور چھوٹے اور بڑے جو درمیانہ شیطان ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہوگا. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مینا سے جا رہے ہیں اور بڑے جمرے کی طرف جا رہے ہیں تو جمرہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ جب آپ رکھیں گے اور جمرے کے اس طرف آ جائیں گے, یعنی رائٹ ہینڈ پہ جمرہ ہوگا, تو یہاں آ کر آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا لیفٹ ہینڈ پہ کعبہ شریف کو رکھنا اور رائٹ ہینڈ پہ مینا کو رکھنا. لیکن چھوٹے اور منجلے درمیانی اور چھوٹے شیطان کو مارنے کے لیے جمرہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ رکھ کے اس طرف آ جائیں تاکہ آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا اور آپ جمرے کو بھی کنکری مار سکیں گے.
صحیح. اچھا, کنکری مارتے ہوئے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بغل کی سفیدی نظر آئے.
ٹھیک.
یہ دعا پڑھ لیں اگر آتی ہو تو, بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حج مبرورا وسعی مشکورا. کچھ مسائل,
ماشاءاللہ
7 سے کم کنکری مارنا جائز نہیں. آج تو ایک کو ہی مارنی ہے, 10ویں کو ایک کو, پھر 11ویں اور 12ویں کو تینوں کو مارنی ہے, تو ہر ایک کو 7-7 مارنی ہے.
ٹھیک ہے.
اگر صرف 3 ماریں یا بالکل نہیں تو دم لازم آئے گا.
ٹھیک ہے.
اگر 4 مار دیں تو چونکہ اکثر پایا گیا دم نہیں آیا, لیکن بقیہ ہر کنکری کے بدلے میں ایک ایک صدقہ دینا ہوگا.
ٹھیک.
کنکری مارنے کے تعلق سے کسی نے کنکری ماری اور رش کی وجہ دوسری نہیں مار پا رہا ہے, 2-4 منٹ 5 منٹ کا وقفہ آ گیا, تو بلا عذر اگر وقفہ ہے تو خلاف سنت ہے, اور اس سے مطلب کہ کنکری کا جو فریضہ ہے مارنے کا اس پر اثر نہیں پڑتا, تعطل آنے سے تھوڑی دیر بعد بھی مار سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کسی نے مٹھی بھر کر 1 ساتھ کنکریاں مار دیں,
اچھا پوری 1 ساتھ پھینک دی,
جی, تو رمی کہتے ہیں مارنے کو.
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک دفعہ مارنا شمار ہوا، یہ ایک رمی کہلائے گی، یہ سات نہیں کہلائے گی. اور آپ نے وہاں بہت سارے جوتے پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے.
جی بالکل،
تو سارا غصہ جو ہے اس میں نہیں نکالنا.
جی
سارا غصہ نکالنا ہے اپنے نفس پر،
اللہ
کہ جو غالب ہو چکا ہے اور یہ جو نفس ہے یہ قابو میں نہیں آ رہا. تو اپنے نفس پر غصہ نکالنا ہے. شیطان تو وہاں ایک علامت ہے، اور اس کی جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جب پتلے جلا کر لوگ مار رہے ہوتے ہیں اس پہ جوتے،
جی جی جی،
تو وہ شخص تو کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے لیے یہ کیا گیا، تو یہ شیطان کے لیے علامتی لعنت ہے. اور علامتی جو ہے نا اس کی ذلت کا سامان ہے، کہ ہر حاجی اپنی مغفرت کروانے کے بعد شیطان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں جوتا ماننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ شیطان سامنے کھڑا اور جوتے سے اس کو تکلیف ہوگی، جو مسنون طریقہ ہے اسی تک محدود رہیں.
ٹھیک،
کنکری ایسی ہونی چاہیے جو زمین کی جنس سے ہو، جس سے تیمم جائز ہے کنکری ویسی ہی ہو. کنکری جمرے کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے. کہ آپ سمجھے کہ وہاں کنکریاں گری ہوں گی اور وہاں اٹھا لیں گے، تو وہاں وہی گری رہتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی. تو جو قبول نہیں ہوتی، اب ایسی چیز کے نزدیک جانا تو یہ تو سعادت مندی نہیں.
ٹھیک ہے،
اگر معلوم ہے کہ کنکریاں نجس ہیں
جی،
تو تب بھی ان کی مطلب رمی کرنا مکروہ ہے. معلوم نہ ہو تو دھو لینا مستحب ہے. آج کی جو رمی کا وقت ہے وہ فجر سے لے کر گیارہویں کی فجر تک ہے.
پہلے دن کی جو رمی کا وقت،
جی یعنی فجر کا وقت ختم ہوا اس کے بعد سے لے کر گیارہویں کی جو فجر ہے اس تک یہ وقت ہے. مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک کر لیا
جائے. فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک کا وقت ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہو جائے، طلوع آفتاب ہو جائے، اس سے لے کر ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک
اور زوال تک ہے.
ٹھیک ہے،
جو مسنون ہے.
ٹھیک ہے،
پھر زوال سے لے کر غروب تک مباح ہے.
مباح ہے،
اس میں
جائز ہے، کر سکتے ہیں،
اس میں کر لیا جائے.
ٹھیک ہے،
اور رش ہے تو شاید وہی بہتر
جی
نظر آئے.
میں وقت کے حوالے سے کچھ عرض کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے، کہ پہلے دن کی رمی یہ حج کا سب سے یوں سمجھ لے کہ کروشل، اس کو یوں کہیں کہ حساس، ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے، گھبرانا نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ خود سوچیں کہ اگر 25-30 لاکھ حاجی ہیں تو سب نے اس دن اسی ٹائم میں کوشش کرنی ہے رمی کرنے کی، اور بہت رش ہوتا ہے، آپ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو رمی کرنے جب بھی جائیں اپنے ساتھ سامان لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہاں سامان وغیرہ لے لیا جاتا ہے. تو اپنے خیمے میں جا کر آپ سامان وغیرہ رکھ دیں. اب رمی کرنے آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ تقریباً، یعنی مفتی صاحب نے جس طرح بتایا کہ مغرب تک مباح ہے، آپ ظہر پڑھ کر یا ظہر کے وقت کے آس پاس جائیں تو فجر سے لے کر ظہر تک ہزاروں لاکھوں حاجی فارغ ہو چکے ہوں گے. 1 بجے 2 بجے اگر آپ جائیں تو بڑے سکون سے آپ رمی کریں گے. اب قربانی کر لیں، اب اتنے 2-3 دن 4 دن سے احرام پہنا ہوا ہے تو 1-2 گھنٹے کی کوئی بات نہیں، آپ رمی اس وقت کیجیے گا تو بڑی آسانی رہے گی.
پہلے دن کی رمی میں واقعی مجھے یاد ہے کہ ہم ایک لمحے پر یہ سوچ بیٹھے تھے کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے.
جی
بہت اتحام رش ہوتا ہے. پھر ایک اور طریقہ جو آپ جیسے تجربہ کار لوگوں نے بتایا تھا کہ جمرے کے اس سمت میں چلے جائیں جو مکہ کے جانب ہے،
جی
وہاں سے تھوڑا سا پیچھے آئیں گے.
بالکل ایسا ہی،
تو پھر جو ہے جگہ مل جاتی ہے، کیونکہ سارا رش شروع میں ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے. اچھا، رات کے وقت مکروہ ہے، اور اگر کسی عذر کے سبب ہو تو پھر کراہیت بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
وقوف مزدلفہ کے بعد جو مناسک کی حج میں جو فریضہ ہے، جو ایک کام ہے، ویسے تو واجب ہے رمی
جی،
وہ ہے 10ویں کی رمی کرنا. رمی، قربانی اور حلق، یہ 3 ترتیب وار واجب ہیں.
یعنی ترتیب سے ہی کرنے ہوں گے،
مرحلہ وار جن کو کرنا ضروری ہے. پہلے رمی کرنی ہے، رمی کے بعد قربانی کرنی ہے.
ٹھیک ہے،
رمی سے پہلے جو ہے وہ قربانی نہیں ہونی.
ٹھیک ہے،
رمی کرنے کے بعد اپنے ٹور آپریٹر کو فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے، اور آپ یہ جو پورا قافلہ کو بتا
جس نے قربانی کا انتظام ہمارا کیا ہے، بعض کاروان والوں نے کیا ہوتا ہے، بعض دو دوست مل کر خود قربانی ارینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک عرض کرتا چلوں، چونکہ آپ عرفات سے آ رہے ہیں، مزدلفہ آ رہے ہیں، تو یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رمی تو کر لی، آپ کا موبائل فون بیٹھ گیا، یا آپ کے جس اسلامی بھائی نے قربانی کرنے جانا ہے اس کا موبائل فون بیٹھ گیا. میں نے تربیت اجتماع میں بھی عرض کیا تھا، سستا والا چھوٹا سا موبائل بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ منا عرفات میں مہنگے موبائل نہ لے جائیں، کھونے کا بھی ڈر ہے. ایک بیٹری بھی ایکسٹرا لے جائیں، وہ بھی چارج ہونی چاہیے۔ یہ بیٹری آپ کو آخری دن بڑی کام آنی ہے کہ اگر آپ نے رمی کر لی اور آپ کا موبائل ہی ڈیڈ ہو گیا تو آپ کیسے اس سے رابطہ کریں گے؟ اس وقت اتنا اجدام ہوتا ہے کہ چارجر ڈھونڈنا، چارج کرنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ایک تو نمبر رکھیں گے آپ، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ قربانی رمی سے پہلے نہیں ہوگی، اب جو مفتی صاحب ٹوکن لے لیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس میں تو ٹائم لکھا ہوتا ہے 10 بجے قربانی ہو جائے گی، 9 بجے ہو جائے گی، اب اس وقت تک رمی نہ کر سکے تو؟
دیکھیے، ٹوکن والوں کا جو حساب کتاب ہے وہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے طریقہ،
غیر محتاط تو نہ کریں ہم،
غیر محتاط طریقہ ہے، اور واضح نہیں ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قربانی اور رمی کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو حلق کا ہے۔
صحیح،
اب لاکھوں لاکھ لوگوں کو 10 بجے کا ٹائم دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
10 بجے ہی وہ جانور ذبح ہوتے ہیں۔
صحیح، کیسے ہوں گے؟
کچھ تو ایسے ہوتے ہوں گے جو 7 بجے ذبح ہوتے ہوں گے، 6 بجے ہوتے ہوں گے، 5 بجے ہوتے ہوں گے، اور اس سے پہلے کسی نے حلق کر لیا تو۔ خیر، اس میں مذاہب ہیں، شوافے کا مسلک اور ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن جو حنفی مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے۔
حاجیوں کو پھر یہی مشورہ دیا جائے کہ ٹوکن کی بجائے خود یا اپنے کسی ایسے باعتماد اسلامی بھائی کے ساتھ ترکیب بنائے کہ آپ
باعتماد کریں، اور وہاں پر تو یوں سمجھیں کہ ہر جعلی آدمی قربانی سے کماتا ہے،
دکان کھولی ہوئی ہے،
قربانی سے کماتا ہے۔ حج کی جو قربانی ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو شرائط قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں وہ اس میں بھی پائے جائے، یعنی جانور 1 سال کا ہو، چھوٹا جانور،
اللہ اس
وہ جو ان عیوب سے پاک ہو، جن عیوب سے حج میں جو ہے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہاں یہ تو شرائط کا لحاظ پتہ نہیں کون کرتا ہوگا اور کون نہیں کرتا ہوگا، اس لیے کوئی ایماندار آدمی ڈھونڈا جائے، اسے حلفن پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو جانور رکھے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔
بڑی بے باکی کا دور ہے مفتی صاحب، بہت بہت اہم بات آپ نے کی ہے، یہاں جان چھڑاتے ہیں حاجی، یار بس اس کے ذمے نا پیسے لے لو بھائی، میری قربانی ہو جانی چاہیے، ورنہ واقعی ایسے واقعات نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جانور کامل نہیں ہوتے جو قربانی کے لیے ضروری ہے، اس کی شرائط وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ 1500-600 قربانیاں جمع کی، اور ایک اسلامی نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور جو کہتا ہے میری قربانی کر دے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی، کوئی جانور نہیں ہے اس کے پاس، صرف پیسے ہی جمع کیے اور اگلے فلائٹ سے وہ چلے بھی گئے۔ یعنی اتنے بے باک حاجی تو چیک کرنے نہیں آ سکتا،
جا رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوگا، مطلب وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ حج کیا ہوتا ہے، کہ وہاں جب آپ تو مینا کے خیموں میں ہیں جو میلوں میل پھیلے ہوئے ہیں، پھر جو ہے وہ یہاں تک کے خیمے مزدلفہ تک بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس پر ہم نے کبھی کلام نہیں کیا کہ مینا میں ہی قیام سنت ہے، اور مزدلفہ تک خیمے لے گئے ہیں وہ الگ میٹر ہے، جو لے گیا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر کوئی زائر ایسا ہے جو استطاعت رکھتا ہے مینا میں خیمے لینے کی، یعنی ٹور آپریٹر پہلے بتا دیتے ہیں کہ جناب خیمہ نمبر فلاں ہوگا، تو اگر وہ استطاعت رکھتا ہے
تو اس کا نام بھی تو نیو مینا رکھ دیا نا مجھے صاحب،
غلط ہے، وہ نیو مینا نام اس کا مزدلفہ ہے، مزدلفہ ہی ہے۔ تو جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پتہ کر لیں کہ خیمہ کہاں ہے تاکہ سنت نہ چھوڑ سکے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی اتنا محتاج ہے، اس کے پاس ہیں 3.5 لاکھ روپے اور حج فرض ادا کرنا اور خیمہ اس کو ملے گا ہی وہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ فرض حج ادا نہ کرے سنت کی وجہ سے، فرض حج تو وہ ادا کرے گا۔ دوسرا ایک اور چیز ہو رہی ہے، ہم حج میں پائے جانے والے جو لوگوں کی بددیانتی ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں،
مسلسل بنا لیا نا لوگوں،
اب مسلسل فون آ رہے ہیں، کل جانا ہے حاجی کو، رات کو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا وزٹ ویزا لگوایا ہے،
اللہ اللہ،
اس بیچارے نے تو آپ کو ایک امانت دی تھی، اپنے لاکھوں روپے سپرد کیے تھے، آپ نے اس کو جو حج کا ایک پورا نظام ہے جس میں ہوٹلنگ ہوتی ہے، خیمے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ تو اس کی عبادت کے ایک امین تھے، اس کو آپ بتا رہے ہیں رات کو کہ آپ نے وزٹ، ہم نے وزٹ ویزا لگوایا اور احرام مت پہن کے جائیے گا
ورنہ تکلیف ہو جائے گی،
ورنہ جو ہے نا وہ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ کس طرح مکے جائے گا، کس طرح مدینے سے واپس آئے گا، اس کو خیمے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو اس کی عبادت سے کھیلا ہے ان لوگوں نے دو ٹکوں کی خاطر،
استغفر اللہ،
اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، اور ایسے لوگ حق العبد میں گرفتار ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ حاجی کبھی معاف نہیں کرے گا،
کیونکہ اس
بہت مشکل ہے،
حاجی کو تکلیف ٹھیک ٹھاک ہو جانی ہے،
ٹھیک ٹھاک تکلیف ہو جانی
ہے، اگر اس نے، اچھا اب یہ تو جو نا حاجی کو بتا دیا، اب حاجی کو اگر ایئرپورٹ پہ پوچھ لیا گیا نا کہ آپ کس کمپنی سے ملنے آئے، کیونکہ وزٹ ویزا اٹ مینس آپ کو کسی نے بلایا وہاں سے، اب حاجی نے کہہ دیا میں تو حج پہ آیا ہوں, تو ہو سکتا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ بھی تکلیف ہو.
اب اس میں ایمبیسی کے لوگ انوالو ہیں
جی بالکل,
وہ مطلب کہ رشوتیں لے کر ویزے جاری کر رہے ہیں. ٹور آپریٹر جو ہے نا, وہ بہت سارے ٹور آپریٹر, سب تو ایسے نہیں ہوں گے, وہ انوالو ہیں
جی,
وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی انوالو ہوں گے. تو یہ ایک ٹھیک ٹھاک مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا اسکینڈل سامنے آئے گا کچھ دنوں بعد.
نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے کچھ حاجیوں کو روک لیا گیا, جو بےچارے یہاں سے تو چلے گئے, اور اگر حج کرنے سے روک لیا گیا تو وہی آپ والی بات ہے پھر ایک نیا اسکینڈل. تو خدا را ایسا نہ کیجئے, اگر حج کا ویزا نہیں لگا سکے تو منع کر دیں کہ نہیں لگ سکا, کیونکہ کئی لوگوں کا اس بار نہیں لگ سکا, کوٹا ان کا جو ہے وہ کم ہو گیا, لیکن چونکہ ہوٹلز لے لی تھی, خیمے لے لیے تھے, اس نقصان کو بچانا بھی ضروری تھا, تو پھر یہ اس طرح کا.
اچھا پھر قربانی کے جانور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ریوڑ رکھا ہوتا ہے, اس میں 500 بکریاں ہوتی ہیں,
ٹھیک
ہے, اور کہتے ہیں ہاں یہ جانور ہے, دوسرا گروپ آیا ہاں یہ جانور ہے, تیسرا گروپ آیا یہ جانور ہے, تو 100 بکریاں انہوں نے 50 آدمیوں کو بیچی ہوتی ہیں,
صحیح ہے,
اور ذبح ہوں گی تو کسی کی طرف سے نہیں ہوں گی, اور سب نفع جیب میں اور چل گئی, عبادت کے نام پر جو ہے وہ حرام کھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے,
پاک میں حاجیوں کے حرم کے اندر, خالی سوچے تو صحیح کہ گناہوں کا انبار کتنا بڑا ہوگا.
وہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ پر کام چل رہا ہوتا ہے, مطلب حاجی کو پتا ہی نہیں جانور کہاں ذبح ہو رہا ہے,
بالکل ٹھیک.
تو وہ ایسے لوگوں کو اگر تلاش کرے گا, اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اس نے امامہ باندھا ہوا ہے یا وہ دعوت سامی کے
معاملہ داڑی والا ہے امامہ والا, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے,
بس آپ کا اور اس کا معاملہ ہے,
صحیح ہے.
آپ کو اگر اس پر اعتماد بنتا ہے تو اس سے آپ معاہدہ کر لیں, ورنہ نہ کریں. پھر یہ کہ
بہت احتیاط کی ضرورت,
بہت احتیاط کی ضرورت.
اس میں عرض کروں گا مفتی صاحب کہ جو نوجوان یا جوان حاجی ہیں, میرا مشورہ یہ, پلیز آپ 10-15-20 حاجی خیمے میں دوست بن جاتے ہیں, آپس میں ترکیب بنا لیں اور ایک دو حاجی خود جائیں, کیونکہ یہ تربیت بھی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں جانور ذبح کیسے, جیسے آپ نے کہا نا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے, ہم نے پتہ نہیں پھر کب حج پر آئیں گے, تو ایک بار تو ضرور جائیں مسبح خانہ, دیکھیں کس طرح قربان ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ سے قربان کریں, سنت کی نیت بھی ہو جائے گی, اور ضرور جائیں, انشاءاللہ اس سے سیکھنے کو ملے گا. آپ تھکن ضرور ہوتی ہے
لیکن آرام کے دن نہیں.
ہاں یہ تھکن ضرور ہوتی ہے لیکن یہ کام کے دن ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے جی مفتی صاحب.
اچھا رمی سے فارغ ہونے کے بعد اب قربانی کرنی ہے, جب یقین ہو جائے کہ میری قربانی ہو چکی ہے
جی,
اس کے بعد پھر حلق کرنا ہے,
ٹھیک.
حلق کرنا ہے, مرد جو ہے وہ حلق کریں گے, چاہیں تو تقصیر کر لیں, اگر مطلب کہ بال اتنے ہیں
جی
کہ ایک پورا کاٹنے کے قابل ہوں تو چوتھا حصے کی تقصیر ہو سکتی ہے,
فضیلت تو حلق کی زیادہ
جی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ صفا مروہ کے اندر جو دوڑ لگاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں, مجھے اس کا جواب دے کے میرے علم میں اضافہ فرمائیے.
دوڑ کتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جناب, اگلا سوال دے دیجیے, اگلی کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد رضا ہے, وزیر آباد سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے یہاں سے جن کی قربانی کے پیسے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں, ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, کس طرح ان کا حال ہے, ان کی قربانی کے لیے کیا چیز ضروری ہے, تو وہ کس طرح معلوم کر. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا اور مروہ کی دوڑ کیا فرماتے ہیں؟
صفا سے مروہ جانا ہے یہ ایک چکر ہو گیا, مروہ سے دوبارہ صفا آنا ہے یہ دوسرا چکر ہو گیا,
ٹھیک.
تو ایسا نہیں ہے کہ جا کر پھر آئے تو ایک چکر ہوگا, ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ جانا ہے ایک چکر, پھر آنا ہے دوسرا چکر, یوں 7 چکر پورے کرنے ہیں,
ٹھیک.
اور پہلا چکر شروع ہوتا ہے صفا سے,
ٹھیک.
7واں ختم ہوتا ہے مروہ پر.
اچھا دوڑنے کا جو جگہ ہے وہ میلان اخدرین جو ہیں؟
ہاں دوڑ جو ہے نہیں لگانی
جی,
مطلب کہ متدل رفتار سے چلنا ہے. صرف ایک حصہ آتا ہے جہاں دوڑنا ہوتا ہے, اللہ کی نیک بندیاں جہاں دوڑیں گے صرف وہیں دوڑنا ہے, اس کے علاوہ دوڑنا بھی دیکھیں منع,
ٹھیک ہے. جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی,
سبز لائٹیں.
اچھا یہاں یہ جو ہے نا صفا مروہ کے ساتھ لفظ دوڑ یہ بڑا مشہور ہو گیا ہے, یعنی لوگ یہ کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے, تو میں نے خود دیکھا, آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ وہ کچھ لوگ, اب وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں شاید, وہ 7 چکر پورے پورے دوڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ دوڑنا ہی ہے, پیدل چلنا ہی ہے, وہ دوڑتے ٹکرا بھی رہے ہوں گے لوگوں سے, اور حج میں تو دوڑ بھی نہیں سکیں گے, جگہ ہی نہیں ہوگی.
بوڑھے لوگ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں, ایتھلیٹ نہیں ہوتے بےچارے, معلومات نہیں ہوتی.
اللہ اللہ. تو صرف سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا ہے, اور اسلامی بہنوں کو بھی اس میں نہیں دوڑنا. اور اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بیسمنٹ ہے تہ خانہ جو ہے مکہ پاک میں, کوشش کریں کہ آپ وہیں جا کے صحیح کریں, تھوڑا رش زیادہ ہوگا حج کے دنوں میں, لیکن اگر اس کے بھی ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا اگر آپ پکڑ لیں کہ کس وقت تھوڑا رش کم ہوتا ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بالکل پرانے وقتوں میں جو حدود اربا تھا اسی طرح کا ہے, تو انشاءاللہ وہاں کی برکتیں بھی حاصل کریں گے.
اور دیکھانے کی علامت ایک یہ ہے
جی
کہ وہاں سے مسجد نظر نہیں آتی, دیواریں اس طرح کھڑی ہیں کہ مسجد نظر نہیں آتی, کعبہ شریف بھی نظر نہیں آتا, ورنہ لوگ گراؤنڈ فلور کے شاید تہخانہ سمجھ لیں.
ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ محمد رضا بھائی وزیر آباد سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ محمد شریف ہیں ٹنڈو الایار سے, انہوں نے بھی سیم سوال ہی کیا ہے کہ جو پہلے سے کاٹ لیتے ہیں قربانی کے پیسے.
میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیے اس حاجی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس کی قربانی کس وقت ہوئی کس وقت نہیں ہوئی, اب یہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب اس میں حتمی طور پر ہم کیسے
حاجی کیا کرے اگر ہمیں سن رہا ہے, جیسے جب اسلامی بھائی کا کال آ گئی تو اس میں مفصل دو صورتیں, ایک تو وہ ہیں جو گورنمنٹ اسکیم پر حاجی گئے ہیں, ان کے تو گورنمنٹ
کاٹے انہیں کے جاتے ہیں.
ہاں نہیں, اصل میں کاٹے انہیں کے جاتے ہیں, کچھ یہ ہوتا ہے کہ پیکج والوں نے پیکج میں شامل ہی کیے ہوئے ہیں, یعنی کاروان والے ہیں گروپ والے, انہوں نے کہا کہ آپ کا 4.5 لاکھ کا 4.75 لاکھ کا جو حج کا پیکج ہے اس میں قربانی بھی ہم کریں گے, تو ایک طرح سے انہوں نے بھی کاٹ ہی لیے نا کیونکہ شامل کر لیے ہیں.
جی جی,
تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ کچھ کاروان والے کچھ گروپ والے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ علماء بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور قربانی کے وقت علماء کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں, تو آپ اپنے گروپ والوں سے معلومات کریں کہ آپ قربانی کیسے کریں گے اور کون اس کو دیکھے گا چیک کرے گا, اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تو میرا مشورہ وہی ہے کہ اپنے گروپ میں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, گروپ والے منع بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہم 15-20 حاجی ہیں میں ان کا نمائندہ ہوں, آپ بتائیں قربانی کہاں کریں گے, میں بھی آؤں گا اور ان 15 لوگوں کی میں جانور خود دیکھوں گا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا. تو اگر اس طرح کا ماحول بن گیا تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی بےمانی کرنے والا ہے یا کمزوری کرنے والا ہے وہ بھی چوکنا ہو جائے گا اور اچھے انداز سے کرے گا. تو آگے بڑھیے, آرام کرنے کے دن بہت پڑے ہیں, یہ برکتیں حاصل کرنے کے دن خود جائیں اور اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں. جی
آگے چلیں. اب حلق کرنے کے بعد بڑی جلدی ہوتی ہے اسے حلق کرنے کی, کہ جناب احرام کی پابندیاں
بھی بڑھ جاتے ہیں مفتی صاحب,
احرام کی پابندیاں
20-20 ریال کا حلق ہوتا ہے.
جی ہاں, بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور وقت اور مراحل پر یا اور مواقع پر تو ایک دوسرے کے حلق کرنے کی ترکیب بن جاتی ہے, لیکن اس دن تو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے نا, دو رات کی نیند ہوتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, تو اگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 20 ریال بھی مانگتا ہے آپ کروا لیں,
لیکن حلق پورا کروائیں. کچھ لوگ جو کینچیاں لگواتے ہیں
وہ بالکل نہ کروائیں, اس سے احرام سے باہر نہیں ہوں گے.
اچھا, یہاں یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ادھر مولم کے بندے کو یا کاروان کے بندے کو فون کیا کہ میں نے رمی کر لی ہے قربانی کر لو, اب اس کی کال کا انتظار کیے بغیر جو ہے وہ قربانی کر لی. ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب لطیفہ ہوتے ہوتے رہ گیا, میں اور مفتی فضیل صاحب ساتھ تھے اور ہم نے جو ہے وہ کسی اسلامی بھائی جو ہمارے گروپ والے تھے با اعتماد تھے ان کو فون کر دیا کہ ہم نے رمی کر لی ہے ہماری قربانی کر دیں. ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے, جب ہم اٹھے تو ہم نے فون کیا تو انہوں نے کہا آپ کی قربانی ہو گئی ہے, میں نے مفتی صاحب کو بھی جگہ چلے اب حلق کرنے چلتے ہیں. اب یقین کریں مفتی صاحب, میں اور مفتی فضل صاحب لائن میں کھڑے, حلق والوں کی ابھی لائن لگی ہوتی ہے نا, لائن میں کھڑے تھے, میری باری آنے والی تھی اور اس کا فون آ گیا کہ ابھی حلق مت کروانا ہمیں غلطی ہو گئی آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے. ہم واپس رک گئے تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہے, انہوں نے پھر کال کیا کہ اب قربانی ہو گئی ہے, پھر ہم نے حلق کروایا. تو بتانے کا یہ ہے کال کرنے سے آپ کا قربانی نہیں ہو جائے گی, آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ کیا میرے نام کی قربانی ہو گئی پھر الگ کرنا.
میں یہ اس کا چلوں ان لوگوں کے لیے جو ایماندارانہ طریقے سے قربانی کرتے ہیں.
جی جی,
ہمارے پاس مسائل پہ تو وہی عمل کریں گے.
جی جی,
ممکن ہمیں وہ دیکھ رہے ہوں یا کوئی ان تک ہماری بات پہنچا دے کہ انہیں قربانی کے تعلق سے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جانور ایسے خریدیں جو قربانی کی جو شرائط ہے جانور کے لیے اس پر پورا اترتے ہوں.
ٹھیک,
پھر وہ جانوروں کو یا تو پہلے سے ہی متعین کر دیں, ان کے پاس لسٹ ہوگی کہ فلاں جانور فلاں کے لیے فلاں فلاں کے لیے, ویسے دشوار
بہت مشکل ہے.
اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ وہ سب جانوروں کے گلے میں ایک پٹا باندھ دیں,
ٹھیک ہے,
یا کوئی رسی باندھ دیں اس میں نمبر لگا دیں,
ٹھیک ہے,
1 سے لے کر 100 تک یا جتنے بھی جانور ہیں سب پر نمبر لگا دیں, اور اب ترتیب وار جو افراد ہیں جن کی انہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے نمبر یہ لکھ لیں. نمبر 1 پر جناب زید کی قربانی کرنی ہے, تو قربانی کرتے ہوئے اس کو کہیں کہ یہ قربانی تم زید کی طرف سے کرو, یہ کہے کہ یہ قربانی تم زید کی طرف سے کرو, ذبح کرنے والا کر دے. 2 نمبر, یہ قربانی تم بکر کی طرف سے کرو.
ٹھیک
ہے, اب اگر فون آتا ہے تو وہ یہ نہ کہے قربانی شروع ہو گئی یا ہو گئی ہے.
ٹھیک ہے,
مطلب شروع ہونا اور ہے اور سب کی ہو جانا اور ہے.
ٹھیک ہے,
اب چاہے تو فردن فردن نام بتا دے کہ بھائی ان 2 افراد کی ہوگی یہ حلق کروا سکتے ہیں.
جی,
یا پھر یہ کہ پورے گروپ کی ایک ساتھ کر کے اچھی طرح کنفرم کر کے, کیونکہ جانور کو متعین کرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے, یہ اس کا ہے, یعنی 100 جانور ہیں, 100 کی لسٹ اور 100 ایک ساتھ کاٹ دو بھائی,
پتہ ہی نہیں کون سا جانور کس کا.
ایسا نہیں چلے,
ایسا نہیں چلے گا.
اچھا,
جانور کا تعین ضروری ہے
کہ
کون سا جانور کس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے.
یہ بڑا بڑا اہم, بہت اہم ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کرنا شاید بہت نہیں ہوتا ہوگا ایسا. ایک اور عرض یہ بھی تھی, فون نہیں ملتا, اب ہم نے جس سے قربانی کروانی ہے نا
نیٹورک جام ہو جائے
اب اس کا نیٹورک جام ہو جائے گا, فون اس کو بھی بہت سارے آ رہے ہوں گے, تھکن بھی مجھے بڑی لگی ہے, کری دی ہوگی قربانی, اللہ معاف کرنے والا ہے, اب میں ابھی تک احرام نہیں اتاروں گا, تین بج گئے, کیا اب اتار سکتے ہیں؟ ظن غالب ہو جائے گا اس نے کر دی ہوگی تو.
دیکھیے ظن غالب کی اور صورت ہوتی ہے, اپنے آپ سوچ لینا, اور ظن غالب ہوتا کرائن پر, کرائن پر ہوتا ہے عام طور پر, تو جب اس کے سامنے کرینا ہی نہیں ہے تو کس چیز پر ظن غالب ہے؟
اور ایسا ہوتا
تو اس میں اگر حاجی اگر دوسرے دن بھی حلق کروا لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یہ دوسرے دن کی رمی بھی جو ہے وہ احرام کی حالت میں کر,
ہم نے دیکھا ہے حاجیوں کو دوسرے دن نظر آ رہے ہوتے مینا میں,
تو کوئی گناہ نہیں ہے, وہ احتیاط کا دامن سامنے رکھیں
جب تک کنفرم نہ
ہو.
ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے حاجی صاحبان, ذرا یاد رکھیے گا. جی مرسا,
اب قربانی سے فارغ ہو گئے اور
الگ بھی ہو گیا,
ہلکے پھلکے ہو گئے, غسل کر لیا, نئے کپڑے پہن لیے,
جو غسل کا مزہ اور جو کپڑوں کی اہمیت اس دن ہوتی ہے نا مفتی صاحب, شاید یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, حج کرنے کے بعد جو صابن ملنے کا جو مزہ آتا ہے اور پھر اس کا جو کپڑے پہن کر عطر لگانے کا مزہ آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کتنے سالوں بعد پہن رہے ہیں.
اچھا, اس میں یہ نیتیں شامل کر لیں کہ یہ سب تعظیمن کر رہا ہوں کہ مجھے طواف زیارت کرنے جانا ہے.
ماشاءاللہ تو ثواب بھی مل جائے,
بہت سارا ثواب مل جائے گا. تو واقعی چونکہ ایک تو حاجی کے لیے جو ہے وہ میل حالت احرام میں میل افضل ہے,
ٹھیک ہے,
میل نہیں اتار سکتا,
صحیح ہے,
اس نے عاجزی تواضع انکساری کے ساتھ جانا ہوتا ہے, اب وہ مرحلہ پورا ہو گیا,
ٹھیک,
تو اب یہ ریلیکس ہوگا, اپنی ایک دوسری عبادت کے لیے تیار ہوگا.
ماشاءاللہ,
اب کرنا ہے طواف زیارت. طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ دسواں, گیارہواں اور بارہویں تاریخ کے غروب تک وقت ہے,
ٹھیک ہے,
ان تینوں دنوں میں سے دن میں کرے یا رات میں کرے کوئی کراہت نہیں ہے, کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب جب یہ قربانی سے فارغ ہو یا جب یہ اس کو موقع ملے, ساتھ جانے والے ملے, کیونکہ ٹرانسپورٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے نا, طواف زیارت کرنے کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی اس کا تصور ہی نہیں.
ٹرانسپورٹ مل تو جائے گی لیکن بات وہی, ایک تو بڑی مہنگی اور گھنٹوں لگیں گے, یعنی آپ پیدل جلدی پہنچ جائیں گے مکہ شریف, گاڑیوں میں دیر سے پہنچیں.
تو یہ نا کہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے میرا ٹور آپریٹر کر کے دے
کی طرف سے نہیں,
یا مجھے کوئی اور گاڑیاں مل جائیں, نہیں, ایک تو ٹرانسپورٹ تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ چلنا پڑے گا,
جی,
اور اس سے بہتر یہ ہے کہ 3 کلومیٹر بنتا ہے مکہ شریف, اور پیدل چلنے والوں کا ٹریک ہے پورا,
وہ ٹریک الگ بنا,
یعنی جس طرف آخری جمرہ ہے اس طرف سیدھے چلے جائیں آپ,
ٹھیک,
راستے بڑے بہت اچھا بنا دیا جمرے کا سسٹم,
جی,
تو وہاں پر پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے سیدھا سیدھا, جناب جا رہے ہوتے ہیں زائرین, تو اپنا پہنچ کر مکہ پہنچے, مسجد الحرام شریف پہنچے, اور پہنچنے کے بعد طواف زیارت کریں,
ٹھیک,
یہ طواف بڑا اہم ہے,
ٹھیک,
یعنی حلق کرنے کے بعد احرام سے تو فارغ ہو گئے لیکن ایک پابندی ایسی ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی,
ٹھیک,
یعنی مرد کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد حلال نہیں ہوتے,
ٹھیک,
جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کریں گے,
ٹھیک,
اور طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے, دو ہی بڑے رکن ہیں, ایک ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت. طواف زیارت کا یہ وقت ہے, اس وقت میں کرنے پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی دم نہیں آئے گا, لیکن جب غروب ہو گیا
بارہویں کا,
بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو ان پر دم لازم ہو جائے گا تاخیر کا, لیکن طواف زیارت اب بھی کرنا ہے, کس نے ساری زندگی نہیں کیا تو اس پر بیویاں حلال نہیں ہوں گی اور عورتوں پر مرد حلال نہیں ہوں گے, اس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے, دوبارہ آ کر طواف کرنا پڑے گا, جب ہی وہی اس کا جو ہے نا حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
طواف زیارہ جو ہے وہ طواف زیارت یا طواف فرض جو ہے وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے. اب اس کے حوالے سے خواتین کو کچھ مشکلات آتی ہیں,
جی,
کہ بسا اوقات ایسے ایام آ جاتے ہیں, مطلب ان دنوں میں ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے, تو وہ انتظار کریں گی,
ٹھیک ہے,
وہ انتظار کریں گی
پاک ہونے,
کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تو مسجد میں نہیں آ سکتے,
ٹھیک ہے,
وہ انتظار کریں گی یہاں تک کہ اگر بارہویں کا دن چلا گیا, غروب ہو گئی, تب بھی انتظار کریں گی, جب پاک ہوں گی اس کے بعد وہ طواف کریں گی, اور بالفرض ایسی صورتحال ہے کیونکہ جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ پہلے واپس آتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ فلائٹ ہے,
ٹھیک ہے,
اور حج کے دنوں میں فلائٹ میں رد و بدل کروانا بہت مشکل کام ہے, پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا اور کہاں نہیں,
ہر حاجی نہیں کر سکتا,
رش ہی رش,
جی,
ہر آدمی کا کام نہیں ہے, تو اگر ایسی صورتحال ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, تو عورت کو یہی حکم ہے کہ اسی حالت میں کر لے, لیکن اس کے بدلے میں جو ہے وہ بدنا دے گی,
بدنا مانے
ایک بڑا جانور جو ہے وہ دینا پڑے گا,
یعنی بیل یا اونٹ وغیرہ کی قربانی.
اچھا, جب بھی جہاں,
اور یہ بھی مکہ پاک میں دینا ہوگا,
میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, جہاں کہیں بھی ہم نے دم کا ذکر کیا ہے اور بدنے کا ذکر تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے, تو اس مقام پر یہ ضروری ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہی ہو, لیکن وہ فوری دینا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات حاجی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کرے, واپس آ جائیں اگر ایسی صورت آ رہے تو, لیکن یہ پیسے بھیجیں کسی امانت دار آدمی کے ذریعے بھیجیں جو جانور خرید کر اس کی شرائط دیکھ کر جانور ذبح کر سکے. اور یہ صدقہ واجبہ ہوگا, یہ جانور جب ذبح ہوگا تو صدقہ واجبہ ہوگا کیونکہ یہ جنایات کا جانور ہے. تو اس کو مطلب مسجد میں نہیں دیا جا سکتا, مدرسے میں نہیں دیا جا سکتا, مستحق زکوٰۃ کو نہیں دیا جا سکتا. جانور ہی ذبح کرنا ہے جب دم لازم آیا ہے. بہت سارے صورتوں میں صدقے لازم آتے ہیں, تو صدقے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعض جب مطلق صدقہ بولا جائے گا تو صدقہ فطر مراد ہوگا, لیکن بسا اوقات صدقہ سے مراد ایک مٹھی گندم یا ایک کھجور بھی شامل ہوتی ہیں. تو صدقے جو ہیں وہ غیر حرم میں بھی دیے جا سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اپنے وطن میں بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہاں دینا ایک زیادہ بہتر کام ہے تو وہاں دینا زیادہ بہتر ہے.
ہم نے صدقہ, دم اور یہ تمام باتیں بھی سیکھ رہے ہیں. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سوال کرنا ہے, کیا حاجی حلق کر سکتا ہے, اپنے ہاتھوں سے حلق کر سکتا ہے, یا اگر اپنے ہاتھ سے حلق کرے گا تو کیا اس پر دم واجب آئے گا یا حلق ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ضرور جواب دیں گے. اگلی کال دے دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب, میں محمد شفقات الحق قصور ضلع سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو حج یا عمرہ کے لیے بھیجتا ہے, لیکن اس جانے والے کو پتا ہے کہ اس کی جو کمائی ہے یہ حرام کی ہے, حلال کی نہیں ہے, تو کیا وہ حج یا عمرے کے لیے اس کے بھیجنے پہ جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ. جی ان شاء اللہ. پہلا سوال, حلق اپنے ہاتھوں سے حاجی کر سکتا ہے؟
جب وہ وقت آ گیا, ظاہر بات حلق تو اس نے اسی وقت کرنا ہے کہ جب اس کے لیے حلق کرنا جائز ہو گیا,
ٹھیک ہے.
اب کسی نے عمرے میں طواف ہی نہیں کیا تو حلق کیا کرے گا؟ پھر طواف کرے گا عمرے میں, پھر صحیح کرے گا, پھر حلق کا وقت آئے گا. یہی معاملہ جو ہے وہ حج کے متعلق ہے. جب حلق کرنے کا وقت آ گیا تو اپنا حلق کر سکتا ہے اور دوسرے کا بھی کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے. اس میں کوئی دم وغیرہ یا کوئی جرمانہ نہیں, ٹھیک ہے. قصور سے کال تھی کسی کی, کسی نے حجیہ عمرے پہ بھیجا اور اگر اس کی حرام کی ہے تو کیا کرے؟
دیکھیے, حرام کی کمائی سے تو حج قبول ہی نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے.
اور کوئی آفر کرے تو اس کی آفر قبول کرنا واجب بھی نہیں ہے, تو ایسے ہی کمائی سے حج نہ کیا جائے.
لیکن کیا دوسرے کے حق میں بھی وہ حرام کی کمائی ہوگی؟ کیونکہ جس نے کمایا یہ اس کا مسئلہ ہے, ہمیں بھیج رہا ہے, ہمیں تو تحفہ دے رہا ہے نا.
دیکھیے, جو رقم متعین ہے کہ مال حرام ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں ہے.
یعنی کنفرم ہو جائے کہ اس کے پاس حرام ہی کی کمائی ہے؟
نہیں, میں نے کچھ عرض کیا تھا. جو رقم متعین ہو جائے کہ یہ حرام ہی کی رقم ہے, جیسے یہ پیپر ہے,
ٹھیک ہے,
یہ پیپر میرے ٹیبل پر جو رکھا ہوا ہے یہ بصورت اباحت رکھا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
میرے لیے اس تھوڑی دیر کے لیے لکھنا اس پر جائز ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کوئی کسی سے پیپر چھین لے, اب وہی پیپر جو ہے کسی اور کو دے تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا.
اب اس کو پتا ہو تو
چوری کا مال جس طرح کا ہے,
ٹھیک ہے,
اب چوری کا مال کسی کے پاس بھی جائے,
ٹھیک ہے,
پتا ہے تو اس کو استعمال کرنا حلال نہیں ہے.
سمجھ.
لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متعین ہو جاتی ہیں, جیسے ایک پولیس والے کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے رشوت میں,
ٹھیک ہے,
اب وہی مٹھائی کسی کو دینا چاہتا ہے,
صحیح,
تو کسی کو پتا ہے کہ تو تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے کسی نے رشوت ملا کے دیا اسے, اب وہ اس کو نہیں کہا سکتا یہ مال حرام ہے.
یعنی اب اس کے لیے تحفہ نہیں بن جائے گا, یہ اس کے لیے بھی گناہ,
اس کے لیے بھی حرام, مال حرام ہوگا. کیونکہ تحفہ تو اس وقت بنے گا جب انتقال ملکیت ہوگی, تو یہ خود مالک نہیں ہوا اس کا,
اللہ اللہ,
تو اس کی ملکیت میں کیا جائے گا؟ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں
جی
کہ ایک شخص کے دو کام ہوتے ہیں, مطلب جائز ذریعہ بھی ہے, اس میں دکان بھی کھولی ہوئی ہے, کپڑے کی دکان ہے, اور سود پر پیسے بھی دیتا ہے,
ٹھیک ہے.
اب دو طرح کی آمدنی ہے, جو تیسرے آدمی کو اس میں سے رقم ملی ہے, آیا وہ حرام ہی والی ہے یا حلال والی ہے, تو نوٹ مکس ہونے کے چانس ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رقم حرام ہی کی ہے, لیکن چونکہ اس پر جانا واجب تو نہیں ہے,
صحیح ہے,
قبول کرنا تو واجب نہیں ہے, تو اس لیے احتیاط کرے حج پر نہ جائے.
لیکن جس کا کام ہے ہی پکا حرام کا, اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے, تو پھر تو اس کو منع ہی کر دینا ہی سمجھ آتا ہے.
عقد و نقد کی صورتیں نکل سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ جائے.
جی مفتی صاحب,
اب طواف زیارت بھی کر لیا,
ٹھیک ہے,
اب طواف زیارت کے بعد صحیح رہتی ہے,
ٹھیک ہے,
طواف زیارت بغیر احرام کے کرنا ہے, جو عام لباس ہوتے ہیں زندگی کے اس میں کرنا ہے, اور اگر حج قران کرنے والے نے یا حج افراد کرنے والے نے حج کے لیے جو ایک الگ سے صحیح ہوتی ہے وہ پہلے کر لی تھی.
جی تینوں قسم کے حج والوں نے اگر کر لی ہے,
تیسرے والا تو اسپیشلی جو ہے نا وہ
طواف بھی کرنا پڑے
احرام آنے کا اس کے لیے,
جی
وہ کر لی تھی تو یہ صحیح نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر پہلے نہیں کی تھی تو اس صحیح کے اندر وہ رمل بھی کرے گا, طواف میں اس طواف میں وہ رمل بھی کرے گا, اور یہ وہ واحد صحیح ہوگی جو بغیر احرام کے ہو رہی ہے.
جی
عام سادہ لباس میں صحیح ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ حج میں ایک ہی موقع مل سکتا ہے,
ایک ہی موقع مل سکتا ہے.
اچھا یہاں آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے بھی دیکھا اور ہمارے ناظرین اگر وہاں موجود ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے منظر کہ عام لباس میں عمرے میں لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا حج سے پہلے بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسی غلط فہمی بھی ہے کہ سعی بھی نفلی ہو سکتی ہے, تو سعی جو ہے وہ احرام ہی کی حالت میں ہوگی سوائے یہ والی صحیح.
جس طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ
جی
نفلی,
جی 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 جی
تو ایک دکا وہ سمجھتے ہیں کہ
سعی بھی نفلی ہے,
نفلی صحیح نہیں,
نفلی صحیح نہیں ہے. ٹھیک,
تو اب جو ہے وہ ان کو اگر پہلے صحیح نہیں کی تھی اس طواف کے اندر جو ہے وہ رمل بھی کرنے ہیں,
ٹھیک ہے,
تین چکروں میں,
ٹھیک
ہے, اور پھر جو صحیح ہے تو صحیح بھی کرنی ہے, پہلے نہیں کی تھی,
ٹھیک ہے,
صحیح کے بعد یہ ان کا یہ فریضہ ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اب انہوں نے دوبارہ مینا چلے جانا ہے.
ٹھیک,
مینا جا کر دسویں دن کے تو معاملات پورے ہو گئے, اب گیارہویں دن انہوں نے دوبارہ رمی کرنی ہے. اب اس رمی کا وقت چونکہ چاروں مذاہب کے لوگ آتے ہیں, فقہ مالکی, حملی, شافعی اور اتنے پاک کو ہند کے لوگ نہیں آتے جتنے عربی آتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور عربیوں میں بڑی تعداد حنابلہ کی ہے, شوافع کی زیادہ ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی مصری قوم زیادہ تر شوافع ہیں,
ٹھیک ہے,
اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے, میلاد شریف کرتے ہیں,
ماشاءاللہ,
اہل محبت ہوتے ہیں, امامے میں اگر دیکھیں تو اتنی محبت سے ملتے ہیں,
محبت سے ملتے ہیں. سوڈان والے مفتی صاحب,
اللہ اکبر, ایک سوڈانی سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ قادری ہو,
اللہ,
اس نے کو سات دفعہ کہا کلن قادری, نانو کلن قادری, سوڈان میں ہر آدمی قادری ہے, سرکار غصے پاک رضی اللہ عنہ کے جناب مرید ہے.
وہ ہمارا امامہ دیکھ لیں تو امامہ پکڑ کے چوم رہے ہوتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں وہ, الحمدللہ, اور قادری صحیح فرما رہے ہیں.
تو اسی طریقے سے اہل عراق بہت سارے مطلب اکثر شوافی ہیں,
جی
اہل شام ایک بڑی تعداد شوافی,
یعنی مختلف مذاہب جو ہیں ماشاءاللہ.
تو یہ جو چاروں مذہب ہیں فقہ مالکی, حملی, شافعی, ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں,
ماشاءاللہ.
تو باقی جو ہے وہ طریقہ فروعی مسائل میں فرق ہے, کوئی رفع دین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. امام اعظم کے مذہب پر رفع دین نہیں ہے, امام شافعی کے مذہب پر ہے.
ٹھیک ہے,
اب کئی ایسے مواقع آئے ہیں, میں نے خود نماز ادا کی ہے سنی شافعی امام کے پیچھے, بڑے بڑے علماء اقابر ملے ہیں اسے,
صحیح,
تو وہ رفع دین کرتے ہیں. تو رفع دین کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک فروعی مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے,
تو ایک بڑی تعداد میں آئے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے فقہ کے مطابق ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک حنفی جو ہے اس کے لیے جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, دوسرے دن کا جو ہے,
دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے,
یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوگا جب ہی رمی کا وقت شروع ہوگا.
ہاں
ٹھیک,
اب لاکھوں لاکھ لوگ کر رہے ہوں گے صبح سے ہی,
ٹھیک ہے,
ان کے فقہ میں ہے وہ کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کو غلط بھی نہیں کہیں گے,
ٹھیک ہے,
لیکن حنفی نے نہیں کرنا.
ٹھیک ہے,
تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ دیکھا دیکھ جو نا وہ,
جی, اور اس میں بھی ظہر کے فوراً بعد بھی نہیں کرنا, وہی رش کا ٹائم ہوگا, اس میں بھی لاکھوں لوگ کریں گے. آپ, میرا مشورہ ہے شام 3-4 بجے جائیں, ظہر اپنے خیمے میں ادا کر لیں, تھوڑا موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, گرمی بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی, اور آپ بڑی آسانی سے رمی کر سکیں گے. جی مفتی صاحب,
آج چونکہ تینوں پر رمی کرنی ہے, پہلے پر آئیں گے, پھر دوسرے پہ آئیں گے, پھر تیسرے پہ آئیں گے, تو وہ جس پیکج کا آپ ذکر کر رہے تھے ممکن ہے وہ بعد میں چلا دیا جائے,
جی,
تو اور تفصیل سے یہ دیکھ لیں گے
انشاءاللہ. دو کالز شامل کر لیں مفتی صاحب,
جی
چلیں کالز دے دیں.
السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمد بول رہا ہوں لاہور سے. یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اگر ہم نے وہاں پہ کسی کو, عزیز کو پیسے دیے قربانی کے, یار یہ اب ولا عالم اس نے قربانی کی نہ کی, تو حاجی کے لیے اس کے کیا احکامات ہیں؟ یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی, جس کو پیسے دیے اگر وہ نہیں کرتا تو حاجی میں اس کے کیا معاملہ ہوگا؟ السلام علیکم.
السلام ورحمۃ اللہ, جی ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسلم عرض کر رہا ہوں جہلم سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک میں یا ڈاکخانے میں رقم جمع کی جاتی ہے, آیا وہ اس کے لیے حج جو اس کے اوپر پرافٹ ملتا ہے, آیا وہ حج جائز ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر جو ڈبل ہو جاتی ہے رقم؟
یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں, پورا کہیں تو اور نیکیاں بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی. احمد بھائی لاہور سے تھے جی. مفتی صاحب ہم نے تو پیسے دے دیے, اب انہوں نے نہیں کی تو ہمارا کیا بنے گا؟
دیکھیے ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ حج کے جو فرائض ہیں وہ ہم نے بیان کیے تھے
جی.
وقوف عرفہ کس نے کر لیا, طواف زیارت کر لی, احرام کی حالت میں دیگر شرائط پائی گئیں تو حج ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اب حج کے ہیں بہت سارے واجبات, جیسے رمی واجب ہے,
ٹھیک ہے,
قربانی واجب ہے,
ٹھیک ہے.
تو بالفرض کسی نے سرے سے قربانی نہ بھی کی تو ایسا نہیں کہ اس کا حج ادا ہی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
حج تو ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اب ایک معاملہ آ رہا ہے گیا جس کو پیسے دیے ہیں, پتہ نہیں کی ہوگی نہیں کی ہوگی کی ہوگی, تو اب یہ ہے کہ اس کی بات پر ہی بھروسہ کریں گے.
ٹھیک. اگر اس نے غلط کیا ہے تو وہ گناہ گار ہو.
پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کیا جائے کہ جو قابل بھروسہ ہو, ایماندار ہو, صدق کا مظاہرہ کرے, دیانت کا مظاہرہ کرے. پھر یہ کہ اس کو فالو کرنا ہے, اس سے یوں رابطہ بار بار کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے قربانی کے بعد حلق کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس لیے اس سے پوچھ کر کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو اسلم بھائی کا معاملہ ہے کہ یہ ان کا تو نہیں ہوگا, کسی کے لیے پوچھا ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ جو کچھ ڈبل ہو جاتے ہیں پیسے ڈاک خانوں میں یا بچت اسکیموں میں یا سود کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر, تو بلا شبہ یہ مال حرام ہے, یہ حرام رقم ہے, یہ وہ ذریعہ ہے جسے اسلام نے حلال قرار نہیں دیا, ایسی رقم سے حج ادا نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ بھی جواب سن لیا ہوگا اور ایسے لوگ توبہ بھی کریں اگر ایسے پیسے آپ نے رکھوائے ہوئے ہیں, حلال کمائیں اور پھر اس سے حج پر جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. جی مفتی صاحب.
اچھا بحر شریعت میں جمرے کے تعلق سے, یعنی جمرے کہتے ہیں انہیں جن کو پتھر مارنے ہوتے ہیں, رمی کرنے
کو لوگ شیطان
رمی, میرے زبان پر بھی پتھر کا لفظ آ رہا ہے, کنکریاں مارنی ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو کا طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے نزدیک جائے بندہ جمرے کے, یہاں روح قبلہ ہو کر سات کنکریاں مارے اور پھر کچھ آگے بڑھ جائے, آگے بڑھنے کے بعد قبلہ روح ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں جو ہے نا قبلے کی طرف رہیں, اور حضور قلب سے
ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہیں. یہ مطلب امیر علیہ السلام نے زبردست بتایا, اور واقعی یہ پڑھا پہلے بھی تھا لیکن توجہ اس طرح نہیں رہی تھی کہ ہم آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, قبلے کی طرف ہتھیلیاں رہیں.
جی صاحب. پھر جو ہے دعا اور استغفار میں مصروف رہے, یہ دوسرے دن کے معاملات ہیں. پہلے دن تو مارتے واپس آ جانا تھا. اب فرمایا کہ پون پارا یا سورہ بقرہ کے مقدار تک دعا میں مشغول رہے.
اللہ,
یہ ایک مستحب عمل ہے, کرے گا تو اس پر بہت ساری برکتیں ملیں گی, نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور پھر یہ ہے کہ ریلا اور ازدحام کو بھی دیکھنا ہے, اگر تو بہت زیادہ رش ایک کے بعد دوسرا ریلا آ رہا ہے,
شاید وہاں کھڑے نہیں رہے,
کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے یا نہیں ہونے دے رہے, تو ایک الگ بات ہے.
جی جی.
پھر پہلی رمی سفاری ہو گیا, اب جمرہ وسطی پر جاؤ, یعنی درمیانہ جو جمرہ ہے
جی
ویسا ہی کرو. پھر جمرہ تو لقبہ پر, مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرو, مان پلٹ آؤ, پلٹتے پلٹتے دعا کرو. تیسرے میں جو پلٹتے پلٹتے دعا کرنی ہے. تو عام طور پر جو ہے وہ جو رمی جو لازم ہے وہ تو دسویں گیارہویں اور بارہویں کی واجب ہے, لیکن تیرہویں کی رمی بھی کی جا سکتی ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں. پاک و ہند کے لوگ تیرہویں کی رمی بہت کم کرتے ہیں
جی,
لیکن اہل عرب میں سے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو تیرہویں کی رمی کرتی ہے. اس کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ بارہویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے اختیار ہے,
ٹھیک ہے,
کہ مکہ معظمہ کو روانہ ہو جاؤ, مگر بعد غروب جانا معیوب, یعنی غروب ہو گیا تو اب ذرا معیوب.
ٹھیک.
اب ایک اور دن ٹھہرنا, اور تیرہویں کو بدستور دوپہر ڈھلے رمی کر کے جانا مکہ جانا ہوگا, یہی افضل ہے. مگر عام لوگ بارہویں کو چلے جاتے ہیں تو ایک رات دن یہاں اور قیام میں, مطلب کہ اگر سارے لوگ چلے گئے اور یہاں ٹھہرنا مشکل ہے, یہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا, یہ لائٹ بند کر دی ہے, یا وضو خانہ اویلیبل نہیں ہے, اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اگر ایسی صورتحال ہے تو اور بات ہے. فرمایا کہ اگر تیرہویں کی صبح ہو گئی, کوئی پوری رات ٹھہرا رہا, یعنی رات آ گئی تو جانا معیوب لیکن جا سکتا ہے, گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن تیرہویں کی صبح ہو گئی تو اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں ہے, جائے گا تو دم دینا ہوگا.
تو ہمنے بھی آپ نے بھی دیکھا ہے منظر کے تیرہویں کو بھی لاکھوں ہزاروں لاکھوں حاجی رمی کرتے ہیں, ہمارے پاس کو ان والے چلے جاتے ہیں, باقی کئی ملکوں والے موجود ہوتے ہیں. تو کرنا چاہیے, سنت ہے, جن کے پاس اگر وقت ہے اور آسانی ہو تو کرنا چاہیے
بلا شبہ. تو رمی کے تعلق سے مزید مسائل بہار شریف میں جو بیان کیے گئے ہیں, چند مسائل عرض کرتا ہوں.
جی,
اگر کسی نے بالکل ہی رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا. رمی کرنے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ نیابت کا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو نائب بناتا ہے. تو دیکھیے, دوسرے کو بلا وجہ نائب نہیں بنایا جا سکتا. سب سے پہلا تو درجہ یہ ہے کہ انسان خود جا کر رمی کرے, اور اگر صحت ہے اور اتنی ہمت ہے کہ خود جا سکتا ہے تو خود جائے گا. خود نہیں جا سکتا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ویل چیئر وغیرہ پہ جا سکتا ہے, تو اس کے ہاتھ سے کوئی اور رمی کروائے. اگر یہ بھی صورتحال نہیں ہے اتنی بھی, تو پھر یہ ہے کہ کسی کو نائب بنائے, تو پھر وہ نائب اس کی اجازت سے پہلے اپنی رمی کرے گا ایک جمرے پر, پھر اس کی طرف سے سات کنکر پھینکے گا, پھر دوسرے جمرے پر جائے گا پہلے اپنی, پھر اس کی طرف سے, پھر تیسرے پر پہلے اپنی, پھر تیسرے سے. لیکن بعض لوگ تو جو ہے لاٹ کے حساب سے لے آتے ہیں,
پورے قافلے کے لے آتے ہیں,
اور نہ اجازت ہوتی ہے, اور وہ اچھے بھلے صحت مند اور تندرست لوگ بھی ہوتے ہوں گے, تو ایسا کرنا درست نہیں ہے.
اصل میں خیمے میں کچھ لوگ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں, یا وہ مسائل بتا, بڑا رش دیکھا ہے, کوئی رمی کرنے اسلام, اور لیڈیز نہیں جائے گی, ساری کنکریاں ہمیں دے دو. اب اسی وقت طے ہوا, اسی وقت رمی کی کنکریاں لیں, اب وہی آپ والی بات کہ یہ مسئلہ بھی شاید انہیں نہیں پتا ہوگا کہ پہلے اپنی مارنی ہے, پھر اس کی طرف سے مارنی ہے. اور کیا جس کی رمی کے لیے ہم نے رمی کنکریاں لے لی ہیں, وہ اس محتاجی اور ایسی پوزیشن میں ہے بھی کہ نہیں, صرف رش دیکھ کر وہ جناب اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے.
اوقات کا لحاظ کیا جائے, جس میں آپ نے کہا کہ 3 بجے 4 بجے,
آپ نے تو رات کی بھی اجازت دی نا, کہ اگر اسلامی بہنیں ہیں یا معذور یا ایسے لوگ ہیں جن کے لیے مشکل ہے, ٹف ہے, بزرگ ہوتے ہیں, تو ان کو شام کو لے جائیں, خالی ہوتا ہے,
رات میں بھی جا سکتے.
بالکل
ٹھیک. اچھا, پھر مزید چند ایک چیزیں تھیں حج کے تعلق سے, کہ جو بھی زائرین جا رہے ہیں, جو خاص طور پر پہلی دفعہ جا رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے فرض حج کی نیت کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو حج کی کتابوں میں نیتیں لکھی ہوتی ہیں, وہ یہ لکھی ہوتی ہیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں,
ٹھیک ہے,
یا قران اور افراد والا یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں جناب قران اور عمرے کی نیت, حج اور عمرے کی نیت کر لیتا ہوں, یا میں صرف حج کی نیت کرتا ہوں. تو یہ تعین نہیں کر پاتے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں. تو یہ تعین اپنے گھر سے نکلتے اور دیگر جو نیتیں کر رہے ہیں اس کے کرتے ہوئے موجود ہونا چاہیے, کہ میں اپنا جو فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر عائد کیا ہے, اس فریضہ اسلام کو, حجت الاسلام کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور اپنا فرض حج ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے خرچے پر نہیں جا رہا ہوتا, اور اسے اتنی استطاعت نہیں ہوتی, جیسے والدین کو اولاد بھیج رہی ہوتی ہے, یا اولاد کو والدین لے جا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی اور عزیز اس کو مطلب کہ خرچہ افورڈ کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی اور صورت ہوتی ہے, اور وہ شخص پہلی دفعہ جا رہا ہے, تو وہ بھی اپنے فرض حج کی نیت کرے گا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد فاروق عطاری خوشاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ طواف کے دوران ایک کندھے سے چادر ہٹا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس کی وضاحت فرمائیں.
کندھے سے چادر ہٹا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب؟ استباء کا خیال ہے,
کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
کیا بات, کیا بات.
پورا جو سفر حج ہے یہ اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے.
ٹھیک.
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ کے اندر ایک ان کا اپنا علمی مقام ہے
ماشاء اللہ,
اور جو احادیث کی مرویات ہیں یہ دوسرے صحابی ہیں جن سے زیادہ مرویات ہیں.
جی.
سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد سفر حج پر روانہ ہوئے, اور لوگوں سے پوچھتے.
جی.
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ پڑاؤ کیا تھا, آپ کس جگہ ٹھہرے تھے, کس مقام پر آپ نے کیا سنت ادا کی تھی. تو ہم تو یوں سمجھیے کہ لوگوں کو صرف فرائض اور واجبات ہی بتا دیں, یہ ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں.
جی.
ورنہ حج کے تعلق سے فضائل, سنتیں, آداب, مستحبات بہت سارے ایسے ہیں کہ جو واقعی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. سفر حج جو ہے یہ اداؤں کا نام ہے, جیسا پیارے آقا علیہ السلام کو کرتے دیکھا ویسا ہم کر رہے ہیں.
رب کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
لگ جائے گا بستر مدینے میں.